أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. نابینا پر کوئی تنگی نہیں ہے اور لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں اور مریض پر کوئی تنگی نہیں اور تمہارے اوپر اس بات میں کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو یا اپنے آبا و اجداد کے گھروں سے کھاؤ یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھا لو یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھروں سے. تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جمع ہو کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ ہو کر کھاؤ. اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اوپر سلام کرو. یہ دعا ہے اللہ کی طرف سے جو مبارک بھی ہے پاکیزہ بھی ہے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ, تمہیں عقل آئے. یہ ہے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے اور پچھلے ہفتے کی مجلس میں بھی تلاوت کی گئی تھی, اور یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 61 ہے. اس سے متعلق کچھ بیان پچھلی مجلس میں ہو چکا ہے اور کچھ اس کا حصہ باقی تھا. اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین رحمہم اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عرب کا معاشرہ ایک سادہ معاشرہ تھا, جیسا کہ اب بھی قبائلی علاقوں میں یا قصباتی زندگی یا گاؤں کی زندگی میں سادہ معاشرہ ہوتا ہے. سادہ غذا ہوتی ہے, اپنا روٹی ہے, سالن ہے, روٹی بھی گندم کی یا جو کی یا ایسی چیز کی جو اس علاقے میں ہوتی ہے. جس علاقے میں چاول ہوتے ہیں تو وہاں روٹی نہیں ہوتی تو چاول ہوتا ہے, چاول ہوتے ہیں تو اسی طرح سالن بھی کوئی بہت لمبے چوڑے نہیں ہوتے، اپنے کھیت کا کوئی ساگ لیا، پالک لیا، ٹماٹر لیا یا کوئی چیز لی، اب وہ پکا لی، تو یہ شہروں کے کھانے نہیں ہوتے بلکہ سادہ زندگی کے روٹی ہے اور سالن ہے. اس سادہ زندگی کے اندر عرب کے معاشرے میں یہ عادت تھی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر کھانا کھا لیتے تھے، اپنے گھر میں کھانا کھا لیا یا موقع ہوا تو اپنے والد کے گھر چلے گئے وہاں جا کے کھانا کھا لیا، اپنی والدہ کے گھر چلے گئے وہاں جا کر کھانا کھا لیا، اپنے بھائی کے گھر یا بہن کے گھر جا کر کھانا کھا لیا، ماموں، چچا، خالہ، پھپھی ان کے گھر جا کے کھانا کھا لیا اور وقت بے وقت پہنچ گئے اور اپنا بیٹھ کے کھانے میں شریک ہو گئے. لیکن نہ ان کو کوئی شرم محسوس ہوتی تھی اور نہ ان گھر والوں کو کوئی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ روٹی ہوتی تھی دو چار چپاتیاں اور ڈال دیں، دو چار روٹی اور ڈال دی، سالن اتنا ہوتا ہی تھا کہ دو کا کھانا چار کو کافی ہو جائے اور چار کا کھانا آٹھ کو کافی ہو جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کا کھانا چار کو کافی ہو جاتا ہے، طعام الواحد یکفی الاثنین و طعام الاثنین کافی الاربعۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور سادہ زندگی میں یہ آسانی رہتی ہے کہ آنے والے کو بھی کوئی بوجھ نہیں ہوتا اور جو کھلانے والے ہیں ان کو بھی کوئی بوجھ نہیں ہوتا. تو اس طرح کی سادہ زندگی تھی. اور اسی پر مجھے اپنے گھر کا بھی واقعہ یاد آ گیا، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ میرے والد رحمہ اللہ تعالی وہ بھی ان تکلفات کو سخت ناپسند فرماتے تھے. تو ہمارے گھر میں مہمان بہت آیا کرتے تھے اور اکثر مہمان وہ آتے تھے جو دو دو تین تین دن، بسا اوقات اس سے بھی زیادہ رہتے تھے. تو اچانک رات کو کوئی مہمان آ گیا فلائٹ سے یا جناب ٹرین سے، تو والد صاحب گھنٹی بجائی، والد صاحب نے دروازہ کھول دیا، خوشی کا اظہار کر دیا اور یہ فرماتے تھے کہ بھئی دیکھو اس وقت میں اور تو کچھ نہیں ہے، البتہ انڈے گھر میں موجود ہیں، بہت اس کا آملیٹ بنا کے تمہیں کھلا دیں اور روٹی گھر والے پکا دیں گے. وہ کہتے تھے ہاں بس جی صحیح ہے. اب آملیٹ بنا لیا اور جناب روٹی پکا کے کھلا دی، چٹنی پاس ہے وہ رکھ دی، کوئی پیاز وغیرہ کاٹ کے وہ سامنے رکھ دی، اس نے بھی محبت سے کھا لی، نہ کھانے والے کو کوئی بوجھ اور نہ کھلانے والے کو کوئی بوجھ. تو عرب کا جو معاشرہ تھا وہ بھی ایک سادہ معاشرہ تھا، اس میں ایک دوسرے کے گھروں میں جا کر اس طریقے سے بے تکلفی سے کھا لیتے تھے، وہ گھر جن کا اس آیت کے اندر ذکر آیا ہے. لیکن جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ تم اپنے اموال آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، ہاں مگر یہ کہ تجارت ہو اور باہمی رضامندی کے ساتھ ہو. اب صحابہ ڈر گئے کہ وہی کیا کریں، اجازت لے کر اور رضامندی سے کھانا چاہیے، پہلے اجازت لیں کہ بھئی ہمیں کھانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت نے یہ بات بتا دی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر کھلانے والی کی بھی رضامندی ہے اور کھانے والا بھی اپنا کوئی اس کی غرض فاسد نہیں ہے اور وہ محبت کی بنا پر کسی کے ہاں چلا گیا اور محبت سے گھر والے نے کھلا دیا، تو نہ کھانے والے کے اوپر کوئی تنگی ہے اور نہ کھلانے والے کے اوپر کوئی تنگی ہے. تو چونکہ ہر جگہ اجازت لینا بسا اوقات مشکل ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات مناسب بھی نہیں ہوتا. آپ کسی کے گھر میں پہنچے، پانی رکھا ہوا ہے، آپ نے کہا جی میں پانی پی لوں، ارے بھائی پانی تو رکھا ہی ہے پینے کے لیے، تو اب اس کے لیے کوئی اتنی بڑی چوڑی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ کوئی 500 روپے کا پانی تھوڑے ہی ہے یا کوئی قیمتی بوتل تھوڑے ہی ہے، سادہ پانی ہے اور فریج میں رکھا ہوا ہے یا جناب کسی ٹھنڈی برتن، تو آپ پانی اگر پی لو تو پلانے والے کی طرف سے بھی عموماً اجازت ہوتی ہے، پینے والے کی طرف سے بھی اجازت ہوتی ہے. تو سادہ زندگی کے اندر جو سادہ سادہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ قیود احترازیہ ہیں، سادہ زندگی کے اندر جو سادہ سادہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو لوگ کھلا دیتے ہیں، پلا دیتے ہیں، اور کھانے والا اور پینے والا اگر اجازت نہ بھی لے تو بھی کھلانے والے کو کوئی ناگوار نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات خوشی ہوتا ہے. بسا اوقات بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ بھئی ان کے آنے سے تو دل خوش ہو گیا، اور وہ آ کے اگر خود ہی کھا لیں کہ لاؤ جی ہمیں کھانا کھلا دو، اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے مانگ کر کھانا کھایا. تو ایسی جو محبت کے تعلقات ہیں ان میں اگر رسمی اجازت یا قانونی اجازت نہ لی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے وہ صرف قوانین کا نام نہیں ہے، اور یہ بات خاص طور پر فقہ کے طالب علموں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب لوگ فقہ میں مصروف ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہر چیز کو ایک قانونی نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے فقی کو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ صوفی بھی ہو، اور فقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو بھی جاننے والا ہو، اس لیے کہ فقہ تو قوانین کا نام ہے، اور یہ دنیا جو ہے خالی قانون سے نہیں چلتی، بلکہ اس دنیا کے اندر قوانین کے ساتھ ساتھ کچھ روابط بھی ہوتے ہیں اور ضابطے بھی ہوتے ہیں، اور ضابطوں کے ساتھ کچھ رابطے بھی ہوتے ہیں. اس پر مجھے واقعہ یاد آیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا، کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مجلس میں کوئی بات فرمائی تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو خیر المدارس کے بانی ہیں وہ فرمانے لگے کہ حضرت مگر ضابطہ تو یہ ہے. حضرت نے فرمایا میں بات کر رہا ہوں رابطے کی اور آپ بات کر رہے ہیں ضابطے کی. تو ضابطہ تو ضابطہ ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، قانون جو استعمال ہوتے ہیں عام طور سے غیروں میں استعمال ہوتے ہیں، اور جو محبت والے آپس میں ہوتے ہیں ان میں عام طور سے یہ قوانین استعمال نہیں ہوتے. اب گھر میں فرض کر لیجئے ماں بھی رہتی ہے، باپ بھی رہتا ہے، بیٹے بھی رہتے ہیں، بہو بھی رہتی ہے. اب ہر شخص جو ہے اگر مشترک چیز پوچھ پوچھ کے کھائے، بھائی میں کھانا کھا لوں، بھائی میں یہ چیز کھا لوں، ارے بھائی زندگی مشکل ہو جائے گی. گھر میں جو لوگ ہیں جو آپس میں محبت سے رہتے ہیں تو وہ اگر ایک دوسرے کی چیز، یعنی جو مشترک چیز، ایک دوسرے کی نہیں بلکہ مشترک چیزیں جو ہیں وہ بغیر اجازت کے کھا لیں، تو وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہوتا ہے بلکہ ان کی ایک دوسرے کی طرف سے اجازت ہوتی ہے. بلکہ اگر منع کیا جائے، ساس بہو کو منع کرے، بہو ساس کو منع کرے، اور جناب بھائی سب ماں اور باپ ایک دوسرے کو منع کریں، تو زندگی گزارنی مشکل ہو جاتی ہے. ایسے گھر میں زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ البتہ جن چیزوں کے بارے میں یقین ہو کہ بھئی ان چیزوں کے استعمال سے دوسرے کو تکلیف ہوگی، یا آپ کی نیت فاسد ہے کہ چیز سب کے لیے مشترک تھی آپ خود ہی ہڑپ کر گئے. اب ظاہر ہے کہ چیز مشترک تھی، سب کو استعمال کرنی چاہیے تھی، آپ نے سب باقی سادہ سادہ چیزیں چھوڑ کے وہ قیمتی چیز خود کھا لی، گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہ بچائی. تو یہ بدنیتی کی اور شرارت کی علامت ہے. لیکن اگر یہ بدنیتی اور شرارت نہ ہو تو آپس میں محبت کے اندر ان چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اسی سے اچھی معاشرت پیدا ہوتی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو ایک دوسرے کا مال مت کھایا کرو بغیر اجازت کے، تو صحابہ ڈر گئے اور دوسرے کے گھر میں بھی جا کر کھانا کھانے سے ذرا ڈرنے لگے اور بچنے لگے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ پہنچے تھے کسی دوسرے کے گھر میں، اب گھر کا مالک تو موجود نہیں ہے، بیوی نے کوئی چیز سامنے رکھوا دی یا بچے نے سامنے لا کے رکھ دی، اب یہ شبہ ہونے لگا کہ بھائی پتہ نہیں اصل مالک گھر والا تو ہے نہیں، اس کی طرف سے اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی. اب اس سے تنگی پیدا ہونے لگی، اور جب تنگی پیدا ہونے لگی تو معاشرت اس طریقے سے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ نہیں، اتنی سختی دین کے اندر نہیں ہے. اور پچھلے ہفتے کو ہم نے وہ یتیموں کے سلسلے میں وہ واقعہ اور آیات قرآنی یا بیان کی تھی، ان میں بھی یہی بات تھی کہ ایک حد تک تو آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ قانونی پابندیاں کہ جس سے وہ دین نہ رہے بلکہ صرف قوانین ہی بن جائیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا. اسی لیے ضابطہ اور رابطہ دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم کسی دوسرے کے گھر میں جا کر کھانا کھا لو اور اس کی طرف سے بھی اجازت ہو، اگرچہ زبان سے اس نے اجازت نہیں دی لیکن سامنے لا کے چیز رکھ دی، یا وہ چیز ہی ایسی ہے کہ لوگ عام طور سے ایک دوسرے کے ہاں وہ کھا لیتے ہیں، تو اس کھانے کے اندر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، دوسری بات جو اس زمانے میں ہوتی تھی کہ بسا اوقات کسی معذور کو بھی ساتھ لے جاتے تھے، آدمی گیا اپنے والد کے گھر یا آدمی گیا اپنے سگے بھائی کے گھر اور اپنے مہمان کو بھی ساتھ لے گیا۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ زمانہ سادگی کا تھا، روٹی بھی سادہ ہوتی تھی، سالن بھی سادہ ہوتا تھا، اور جناب اس کو کھلانے اور پکانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، نہ کھلانے والے کے اوپر بوجھ ہوتا تھا نہ کھانے والے کے اوپر بوجھ ہوتا تھا، تو یہ طریقہ رائج تھا۔ اب صحابہ ڈر گئے کہ بھئی ہم اس مریض کو، اس نابینا کو، اس لنگڑے کو اگر لے جائیں تو پتہ نہیں دوسرا آدمی اس کو قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ان کی طرف سے اس کی اجازت ہے تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کھا لو، اپنے ساتھ کسی معذور آدمی کو لے جاؤ، بشرطے کہ اذن دلالتن پایا جاتا ہو، یعنی تمہارے جانے سے وہ لوگ خوش ہوتے ہوں یا کم از کم ناراض نہ ہوتے ہوں۔ اس کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج، نابینا کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی الاعرج حرج، اور لنگڑے کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی المریض حرج، اور مریض کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور تمہارے اوپر بھی کوئی تنگی نہیں ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو۔ اب ابتدا کی اپنے گھر سے کھانے کی، اب دیکھیں گھر میں شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو اگر آپ نے کوئی چیز نکال کے کھا لی، بیوی نے کچھ کھا لی، بچوں نے کسی نے کوئی چیز کھا لی، تو اب ہر ایک کو دوسرے سے کیا اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ اگر اجازت لینی ہو تو پھر یہ گھر تو نہ رہا، یہ تو سارے غیر ہو گئے۔ تو اتنی سختی، اتنی جناب تقوی، یا اتنی گہرائی میں جا کر دینی احکام کو مشکل بنا دینا، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بات فرما دی کہ جس طرح تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو، اگر دوسرے گھر بھی تمہارے لیے ایسے ہی ہیں تو تمہیں کھانے کی اجازت ہے۔ اس لیے بات یہاں سے شروع ہوگی کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو۔ تو اپنے گھر میں تو آدمی ہر ایک سے پوچھ پوچھ کے تو نہیں کھاتا، شوہر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور سبھی خیال کرتے ہیں، شوہر یہ خیال کرتا ہے کہ چلو بیوی بچے زیادہ کھا لیں تو اچھا ہے، بیوی خیال کرتی ہے کہ میں بھوکی رہ جاؤں لیکن میرے شوہر اور میرے بچے جو ہیں وہ کچھ کھا لیں، بچے بھی خیال کرتے ہیں کہ ابو کھا لیں تو بہتر ہے۔ اب یہ محبت کے تعلقات ہوتے ہیں تو ان میں ہر شخص دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، اس میں اگر بغیر اجازت کے چیزیں، مشترک چیزیں کھا لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی کہ فلاں پر، فلاں پر، فلاں پر، اور تم پر کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا او بیوتی آبائکم، یا اپنے والد کے گھر سے کھاؤ۔ اب بیوت بھی جمع، تاکلو بھی جمع، آبا بھی جمع، اور عربی کا قاعدہ ہے کہ جب جمع کا مقابلہ جمع کے ساتھ آتا ہے تو احاد منقسم ہو جاتے ہیں احاد کے اوپر۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات نے ترجمہ کیا کہ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنے والد کے گھر سے کھا لو۔ تو آدمی اپنے والد کے گھر جا کر کھانا کھا لے، یا والدہ کے گھر، والدہ کی فرض کیجیے کہیں اور شادی ہو گئی، والد کا انتقال ہو گیا، اور یا وہ اب اس کی دوسری شادی ہو گئی، آپ نے والدہ کے گھر جا کر کھانا کھا لیا، اور یہی حکم ہے دادا کا اور دادی کا، یہی حکم ہے نانا کا اور نانی کا، تو یہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں سے کھا لو، یا اپنے والد کے گھر سے کھا لو، یا اپنی والدہ کے گھر سے کھا لو، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھا لو، یعنی بھائی کے گھر سے کھا لو، او بیوت اخواتکم، یا بہن کے گھر سے کھا لو۔ تو بہن بھائی کے گھر سے جا کر اگر آدمی کھا لے، بھائی کھلا دے اور یہ خوشی سے کھا لے, وہ خوشی سے کھلا دے یہ خوشی سے کھا لے, تو محبت ہی محبت ہے. کھلانے والے کے لیے بھی باعث اجر و ثواب اور کھانے والے کے لیے بھی اجر و ثواب. یہی حال ہے بہن کا, اور یہ بعض معاشروں کے اندر بہن کے ہاں سے کھانے کو برا سمجھا جاتا ہے. تو ایک محاورہ ہم نے سنا تھا, بہن کے گھر بھائی کتا. حالانکہ جس طرح بھائی کے گھر سے کھانا جائز ہے, اسی طرح بہن کے گھر سے بھی کھانا جائز ہے, بیٹی کے گھر سے کھانا جائز ہے, والدہ کے گھر سے, خالہ کے گھر سے, پھپھی کے گھر سے, جسے قرآن مجید نے صاف صاف ذکر کیا. تو فرمایا کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے والد کے گھر سے کھاؤ یا والدہ کے گھر سے کھاؤ یا بھائی کے گھر سے کھاؤ یا بہن کے گھر سے کھاؤ. او بیوت عمامکم, یا چچا کے گھر سے کھا لو. او بیوت عماتکم, یا پھپھی کے گھر سے کھا لو. خاص طور پر یہ اس پرانے معاشرے کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو اب بھی بعض علاقوں کے اندر پایا جاتا ہے, کہ ایک احاطہ ہوتا ہے, احاطے کے اندر تایا کا بھی گھر ہے, چچا کا بھی گھر ہے, اور جناب پھپھی کا بھی گھر ہے. ایک احاطے کے اندر سب لوگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے گھر جا کے کھا لیتے ہیں. کوئی اس نہ کھلانے والا اس کو برا سمجھتا ہے, نہ کھانے والا اس کو برا سمجھتا ہے. اور یہ جو معاشرت تھی یہ اس زمانے کی تھی, اور اب بھی ہمارے بعض علاقوں میں رائج ہے. البتہ شہروں میں اب صورتحال کافی مختلف ہو گئی ہے. شہروں میں ہر گھر بالکل علیحدہ ہوتا ہے, اور بغیر اجازت کے آپ دوسرے کے گھر میں نہیں جا سکتے, نہ جانا چاہیے, اور بغیر اجازت کے وہاں کوئی چیز کھانی بھی نہیں چاہیے, الا یہ کہ وہ چیز ایسی ہو جو سادہ سی ہو اور عام طور سے کھا لی جاتی ہو, اور یہ اندازہ ہو کہ میں جا کر کھاؤں گا تو کھلانے والے کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی. شہروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی گھر میں گئے تو وہاں جناب میز کے اوپر ہی چیزیں رکھی, پہلے سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں باہر ڈرائنگ رومز کے اندر, اور پہلے سے گویا ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ جو مہمان آئے اس کو چکھ لے. تو اب آپ نے کوئی چیز لے کے کھا لی, تو اگرچہ اس نے صراحتن آپ سے نہیں کہا, صراحتن آپ نے اس سے نہیں پوچھا, لیکن اس نے مہمان خانے میں یا ڈرائنگ روم میں وہ چیز رکھی ہوئی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ آ کر کھا لیں, آپ نے جا کر کھا لی تو یہ اجازت سمجھی جائے گی اور اس میں پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. تو اس کو قرآن نے فرمایا کہ اپنے چچا کے گھر سے یا اپنی پھپھی کے گھر سے, آگے فرمایا او بیوت اخوالکم, یا اپنے ماموں کے گھر سے, او بیوت خالاتکم, یا خالہ کے گھر سے, خالہ کے گھر آپ نے چلے گئے, انہوں نے چیز سامنے رکھ دی, یا ایسی چیزیں رکھی ہوئی تھیں جو تھیں کھانے کے لیے, تو اگر آپ اس میں سے کھا لیں کوئی حرج نہیں. او ما ملکتم مفاتحہ, یا وہ گھر جس کی کنجیوں کے تم مالک ہو. اس زمانے میں ہوتا یہ تھا, اور اب بھی بعض علاقوں میں ہوتا ہے, کہ اس زمانے میں کوئی جہاد پر گیا, اب جب جہاد پر گیا تو اس کا مطلب یہ کہ مہینے دو مہینے کے لیے وہ چلا گیا. اب جاتے وقت وہ اپنے دوست کو کنجی دے جاتا تھا گھر کی, کہ بھائی میرے گھر کا خیال رکھنا, ذرا کھول کے دیکھتے رہنا, اور تم بس تم جانو اور میرا گھر جانے. اب گھر کے اندر بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی تھیں کہ جو کھانے پینے کی ہوتی تھی, اب پہلے یہ لوگ کھا لیتے تھے, لیکن جب آیت نازل ہو گئی کہ دوسرے کا مال بغیر اجازت کے مت کھاؤ, اب صحابہ ڈر گئے. چنانچہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات نے نقل کیا کہ ایک صحابی تھے حضرت حارث ابن عمر رضی اللہ عنہ, وہ چلے گئے اور ان کے ایک دوست تھے مالک ابن زید رضی اللہ عنہ, ان کو گھر کی چابی دے دی کہ بھائی دیکھو یہ چابی ہے, یہ میرا گھر ہے اور تم ہو, ذرا خیال رکھنا. اب گھر کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں, اب وہ چلے گئے, واپس آئے دو مہینے بعد, دیکھا کہ ہر چیز ویسی رکھی ہے کھانے کی. ان کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھائی میں تو گھر تمہارے حوالے کر کے گیا تھا, کھا لیتے تم اس میں سے چیزیں. تو انہوں نے کہا بھی میں نے تو بغیر اجازت کے کھائی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, تو آیت نازل ہو گئی کہ جن گھروں کے تم مالک ہو، جس گھروں کی کنجیاں تمہیں دے دی گئی ہیں، اگر تم وہاں جا کر کچھ کھا پی لو جبکہ وہ چیز ہو ہی کھانے پینے کے لیے، تو اس کی اجازت ہے. پھر اس میں بھی دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض چیزیں فریج میں رکھی ہیں، گھر والا چلا گیا، چابی آپ کو دے گیا دو مہینے کے لیے، اب وہاں دودھ بھی رکھا ہوا ہے، دہی بھی رکھی ہوئی ہے، اور جناب پھل بھی رکھا ہوا ہے، سبزی بھی رکھی ہوئی ہے، اگر آپ نہیں کھاؤ گے تو دو مہینے میں تو یہ خراب ہو جائے گی. اب مال بھی ضائع ہوگا، آپ کا تو تقویٰ ہوا لیکن اس تقویٰ کی وجہ سے وہ چیز ہی ضائع ہو گئی، مال ہی ضائع ہو گیا. ایسا تقویٰ کہ جس سے جناب کھانا ہی خراب ہو جائے، اس کی کیسے اجازت ہوگی؟ تو اس لیے ایسی چیز جس کا کھانا نہ کھانے سے نقصان ہو، آدمی اس کو خود کھا لے، کسی کو کھلا دے، تو یہ بالکل جائز ہے. البتہ وہ چیز جو محفوظ ہوتی ہے، مثلا انہوں نے چاول کی ایک بوری رکھی ہوئی ہے، اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ بعد میں کسی وقت اس کو استعمال کریں گے، تو وہاں عام طور سے اذن دلالتن نہیں ہوتا. وہاں جب اذن دلالتن نہیں ہوگا تو اگر آپ بغیر اجازت کے اس کو استعمال کریں گے اس میں شبہ ہوگا. لیکن جو کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں استعمال کے لیے، ان میں عام طور سے اجازت ہوتی ہے، شبہ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. اس لیے اگر آپ کو گھر کی چابی دی گئی اور آپ نے اس گھر کو استعمال کر لیا، کوئی سبزی لگی ہوئی تھی آپ نے توڑ کے اس کو کھا لی، لیمو لگے ہوئے ہیں آپ نے جناب اس کا شربت بنا کے استعمال کر لیا، تو فی نفسی ہی جائز ہے. اس لیے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اجازت لینا عام طور سے ضروری نہیں ہوتا. اور جو دینے والا ہے، جس نے گھر اور گھر کی چابیاں آپ کو دے دی ہیں، عام طور سے اس کی طرف سے ان سب چیزوں کی اجازت ہوتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم کو فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی ہونا بھی ضروری ہے، اور فقہ کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث بھی ضروری ہے. اس لیے کہ اعتدال اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب آدمی کتاب اللہ پہ بھی نظر رکھے، احادیث پر بھی نظر رکھے، فقہ کے قوانین پر بھی نظر رکھے، اور تصوف اور حسن معاشرت کے جو اسلامی طریقے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا او ما ملکتم مفاتحہ، یا وہ گھر جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو گئے ہو، یعنی جو گھر تمہیں دے دیا گیا اس کی کنجی تمہیں دے دی گئی، اگر تم وہاں جا کے کھانے پینے کی چیز کھا لو کوئی گناہ نہیں ہے، خاص طور پر وہ چیز جس کے خراب ہونے کا ڈر ہے. آگے فرمایا او صدیقکم، یا تمہارا دوست، تمہارے دوست کا گھر ہے، اس دوست کے گھر میں جا کے تم نے کھا لیا، اور دوست بھی وہ ہے کہ وہ آپ کے ہاں آ کے کھا لیتا ہے، آپ نے اس کے ہاں جا کے کھا لیا، اور دونوں ایک دوسرے کے کھانے سے خوش ہوتے ہیں، قید احترازی. تو ایک دوسرے کے کھانے سے جب خوش ہوتے ہیں اس میں بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے فرمایا قرآن نے کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جمع ہو کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ ہو کر کھاؤ. اب یہ بعض عرب قبائل وہ تھے جو جمع ہو کر کھانے کو برا سمجھتے تھے. ہندو معاشرے میں آج کل بھی بعض ہندو معاشرے ایسے ہیں کہ وہ علیحدہ علیحدہ کھاتے ہیں، ہر آدمی اپنی علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتا ہے اور جمع ہو کر کھانے کو برا سمجھتے ہیں. حالانکہ قرآن نے اجازت دے دی کہ چاہے جمع ہو کر کھاؤ چاہے علیحدہ علیحدہ. اس طرح بعض قبائل وہ تھے یا بعض سخی لوگ وہ تھے کہ جو جمع ہو کر کھاتے تھے اور اکیلے کھانے کو برا سمجھتے تھے، اور کہتے تھے جب تک کوئی مہمان نہیں ہوگا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو قرآن نے کہا کہ نہیں، اتنی سختی مت کرو کہ جب تک کوئی مہمان نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. جیسا کہ آپ نے بھی بعض باتیں اس طرح کی سنی ہوں گی، تو ٹھیک ہے اگر مہمان کا خیال کیا جائے، کسی کو بلا لیا جائے، اپنے ساتھ شریک کر لیا جائے، نور نالا نور ہے، ثواب ہی ثواب ہے. لیکن اپنے اوپر یہ شرط لگا دینا کہ جب تک کوئی دوسرا نہیں ہوگا میں اکیلا کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ ایسی شرط لگانا ہے جو اپنے اوپر زندگی کو تنگ کرنا ہے، قرآن اور حدیث کو اپنے اوپر تنگ کرنا ہے. اور دین کو یا قرآن و حدیث کو یا معاشرتی زندگی کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے, اس لیے آسانی رکھو. تو قرآن نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم جمع ہو کر کھا لو یا علیحدہ علیحدہ ہو کر کھاؤ. آگے فرما فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کیا کرو. جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کیا کرو. تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ سلام اللہ کی طرف سے دعا ہے. مُبَارَكَةً طَيِّبَةً, یہ مبارک بھی ہے پاکیزہ بھی ہے. اب یہ قرآن مجید نے کیا جملہ کہا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کیا کرو. اس میں اشارہ ہے کہ جب تم سامنے کو سلام کرو گے, سامنے والے کو سلام کرو گے, تو وہ پلٹ کر جواب دے گا وعلیکم السلام, تو در حقیقت تم نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کی ہے. دوسرے کو سلام کرنا ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو سلام کرنا, اس لیے تم دوسروں کو سلام کیا کرو, ان کے لیے سلامتی کی دعا کیا کرو تاکہ وہ پلٹ کر تمہیں سلام کا جواب دیں, تو تمہارے لیے سلامتی کی دعا ہوگی. اسی لیے فقہا نے لکھا کہ سلام کرنا سنت ہے اور اس کا جواب دینا واجب ہے. جب آپ نے کسی کو سلام کیا السلام علیکم, تمہارے اوپر سلامتی ہو, وہ جب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ یہ کہے کہ وعلیکم السلام, تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو, تم پر اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکتیں نازل ہو. تو یہ جو آپ نے سلام کیا تو اس کے نتیجے میں آپ کے اوپر سلامتیاں آئیں, اللہ کی رحمت آئی اور برکتیں آئیں. تو قرآن نے کہا جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کیا کرو. اور اسی سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اگر گھر میں کوئی نابی ہو تو بھی آدمی کو سلام کرنا چاہیے. اس لیے کہ قرآن نے یہ فرمایا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کیا کرو. اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی اور نابی ہو تو بھی اپنے آپ کو سلام کیا کرو. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر آدمی گھر میں جائے اور گھر میں کوئی نہ ہو تو اس کو یہ کہنا چاہیے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, ہم پر سلامتی ہو, اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو. کیونکہ گھر کے اندر فرشتے ہوتے ہیں, گھر کے اندر نیک جن ہوتے ہیں, تو جب آدمی بسم اللہ پڑھ کر السلام علیکم کہہ کر داخل ہوگا تو بسم اللہ کی وجہ سے جو شیاطین ہیں ان کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اور جب آدمی السلام علیکم کہے گا یا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہے گا تو اللہ کی سلامتی رحمتیں نازل ہو. آپ نے اپنے ہی کمرے کا تالا کھولا اور کمرے کا تالا کھول کے اپنے ہی کمرے میں داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم, یا یہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو اس سے بھی برکتیں ہوں گی. تو قرآن نے فرمایا جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کیا کرو. تحیتم من عند اللہ مبارکتن طیبہ, یہ سلام دعا ہے اللہ کی طرف سے, مبارک بھی ہے تحی اور یہ پاکیزہ بھی ہے. تو یہ سلام عجیب و غریب دعا ہے جو بڑی مبارک دعا ہے. اور یہ جو آ رہا ہے تحیتم من عند اللہ مبارکتن طیبہ, اسی سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے التحیات کے الفاظ نکالے ہیں. ایک تحیات تو وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی. ایک تحیات منقول ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے, اس میں التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات یہ بھی اسی آیت سے لیا گیا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کیا کرو, اور یہ سلام دعا ہے اللہ کی طرف سے. وہ سلام اللہ نے طے کیا ہے کہ جب دوسروں سے ملو تو بھی سلام کرو. اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کے اوپر 6 یا 7 حق ہیں, بعض روایتوں میں 5 کا, بعض روایتوں میں 6 کا ذکر آ رہا ہے. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ یسلم علیہ اذا لقیا, کہ جب اس سے ملاقات ہو تو سلام کرے. تو یہ سلام اللہ تعالی کی طرف سے طے کیا ہوا وہ سلام ہے جو دعا بھی ہے اور ساتھ ساتھ طیب بھی ہے اور مبارک بھی ہے. آگے آخر میں اللہ تعالی نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے, لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھ جاؤ یا تاکہ تمہیں عقل آئے. معلوم ہوا کہ حسن معاشرت کا بڑا خیال ہے قرآن اور حدیث کے اندر. جس طرح نماز کے احکام ہیں, روزے کے احکام ہیں, زکوٰۃ, تبلیغ اور جہاد کے احکام ہیں, اسی طرح زندگی گزارنے کے بھی احکام ہیں, تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کے اندر معاشرت, زندگی گزارنے کے ان احکام کو ذکر کیا ہے. اس آیت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے, پھر آگے چلتے ہیں. تو سورۃ النور کی اس آیت نمبر 61 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ نابینا کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے, اور لنگڑے کے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے, اور مریض پر کوئی تنگی نہیں ہے, اور تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم کھاؤ اپنے گھر سے یا اپنے والد کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی بہن کے گھر سے یا اپنی چچا کے گھر سے یا اپنی پھوپھی کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے یا اپنی خالہ کے گھر سے یا اس گھر سے جس کی کنجی کے تم مالک ہو, یا تم کھاؤ اپنے دوست کے گھر سے. تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اکٹھے مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ ہو کر کھاؤ, اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے آپ کو سلام کیا کرو. یہ سلام دعا ہے اللہ کی طرف سے, بڑا مبارک ہے اور پاکیزہ ہے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں عقل آئے. اب یہ سورۃ النور کی آخری آیات ہیں جن کی میں تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. بس مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کام میں ہوتے ہوں جو جمع کرنے والا ہے تو وہ واپس نہیں جاتے یہاں تک کہ حضور سے اجازت لے لیں. بے شک جو لوگ آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. اور یہ مومنین جب اپنے کاموں میں سے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیجئے اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کر لیجئے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے. تم لوگ رسول کے بلانے کو آپس میں ایسا مت سمجھو جیسا کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کو بلاتے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں. جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کو دنیا میں کوئی فتنہ پیش آئے یا آخرت میں ان کو دردناک عذاب ہو. خبردار، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم کس حالت پر ہو. اور جس دن تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو اللہ تمہیں بتلائے گا کہ انہوں نے کیا عمل، اللہ ان کو بتلائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ النور کی آخری آیات ہیں، آیت نمبر 62، آیت نمبر 63، آیت نمبر 64. یہ آیات ایک خاص واقعے میں نازل ہوئیں، مگر اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک حکم دیا ہے جو آج بھی باقی ہے. آیت کا شان نزول یہ ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر سب مسلمانوں کو جمع کیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین بہت تیزی سے مدینہ منورہ کے تین طرف خندق کھود رہے تھے تاکہ جو حملہ آور فوج ہے اس کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ محفوظ ہو جائے اور آنے والی فوجیں مسلمانوں پر حملہ نہ کر سکیں. تو اس موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھود رہے تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی خندق کھود رہے تھے، تو کبھی کبھار کسی مسلمان کو کوئی حاجت پیش آتی تھی، گھر جانے کی ضرورت پیش آتی تھی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتا تھا کہ یا رسول اللہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، فلا مجبوری ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں گھر چلا جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مجبوری دیکھ کر اس کو اجازت دے دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں اور جن کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الذین یستأذنون اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، کہ جو لوگ آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہ مومن ہیں. وہ اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں کہ کام کے وقت میں اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں، یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ اسی میں ہوا یہ کہ بعض منافق چپکے سے کھسک جاتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جا رہا ہے، تو وہ بھی آنکھ بچا کر اور لوگوں کی آڑ لے کر کھسک کے نکل جاتے تھے۔ ان کے بارے میں اسی آیت کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون لوگ آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں۔ تسلل کہتے ہیں کھسک جانے کو، اور لباس کہتے ہیں آڑ کو۔ تو آڑ لے کر جو منافق کھسک جاتے تھے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اسی سے بڑا مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوں اور ان کو کسی بڑے نے جمع کیا ہو، امیر لشکر نے جمع کیا ہو، یا علاقے کے امیر نے جمع کیا ہو، یا ان کے کسی ناظم نے جمع کیا ہو، تو ان میں سے کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ امیر مجلس سے یا اپنے امیر سے اجازت نہ لے لے۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جس طرح گھر میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح گھر سے جانے کے لیے بھی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سورۃ النور کے شروع میں جو آیات نازل ہوئی، پھر ابھی ایک ہفتے پہلے جو ہم نے آیات آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، ان سب میں اس اجازت کا ذکر تھا جو آنے کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن آنے کے بعد جانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، آدمی نہ پاگلوں کی طرح آئے نہ پاگلوں کی طرح جائے، بلکہ طریقے سے آئے اور طریقے سے جائے، یہی شرافت کا، اخلاق کا اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے ہاتھ تشریف لے جاتے تھے تو کان اذا سلم سلم سلاسل، تو تین مرتبہ سلام کرتے تھے۔ وہ کس طریقے سے؟ کہ آپ گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے السلام علیکم ادخل، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ گھر والا آ کر کہتا تھا یا رسول اللہ تشریف لائیے ہمارے سر آنکھوں پر۔ پھر جب آپ گھر میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پہلا سلام تھا استیذان کے لیے، دوسرا سلام تھا دخول کے لیے، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت۔ پھر آپ وہاں تشریف رکھتے تھے اور پھر جانے لگتے تھے، پھر اجازت دیتے تھے کہ بھائی اچھا ہم جا رہے ہیں، السلام علیکم۔ تو یہ تیسرا سلام ہوتا تھا وداع کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ سلام کیا کرتے تھے۔ ایک سلام ہوتا تھا استیذان کے لیے، یعنی اندر آنے کی اجازت کے لیے، دوسرا سلام ہوتا تھا دخول کے لیے، اور تیسرا سلام ہوتا تھا وداع کے لیے۔ اس کو کہا جاتا ہے تحیت الاستیذان، تحیت السلام اور تحیت الوداع۔ اب یہ ایک شرافت کا طریقہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں، پھر جب جانے لگیں تو بھی اجازت لے کر جائیں۔ اب فرض کیجئے آپ کسی کے گھر میں چلے گئے، اس نے سلام، آپ جا کے گھر میں بیٹھے، وہ بیچارہ اندر پانی لینے گیا، آپ چپکے سے غائب ہو گئے۔ اب آ کے وہ دیکھے گا بھائی مہمان آیا تھا، یہ اچانک کہاں چلا گیا؟ اب وہ بھی پریشان ہوگا کہ بھائی اچانک کیا قصہ پیش آیا، میں سلام کیا تھا، میں نے ایک دروازہ کھولا تھا، یہاں بٹھایا تھا، یہ اچانک چپکے سے اٹھ کے کہاں چلا گیا۔ یہ جانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے استیذان للوداع، کہ آدمی جب جانے لگے تو اجازت لے کر جائے۔ لیکن یہ اجازت اس وقت ہوگی جب آپ بلانے والے کی بلانے پر اندر داخل ہوئے ہوں، یا کوئی امیر مجلس ہے، اس نے آ کر اس نے آپ سب کو جمع کیا۔ اب جن لوگوں کو جمع کیا ہے ان کو بغیر اجازت کے نہیں جانا چاہیے، یا مثلا والد ہے، اس نے اپنی اولاد کو جمع کیا کسی مشورے کے لیے، اب ایک بیٹا جو چپکے سے اٹھ کر چلا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کوئی عام سی مجلس ہے، مثلا ہمارے درس قرآن کی مجلس ہے، اب ایک آدمی آتا ہے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے بغیر اجازت لیے اٹھ کے چلا جاتا ہے، وہ جائز ہے اس کے لیے، کیونکہ نہ اس نے ہم سے آنے کے لیے اجازت دی نہ جانے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال اگر آنا اجازت کے ساتھ ہو تو پھر جانا بھی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ بعض صورتوں میں جاتے وقت اجازت لینا مستحب ہے، اور بعض صورتوں میں اجازت لینا واجب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا واجب تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جو صحابہ اجازت لے کر جاتے تھے ان کو مومن سمجھا گیا، اور جو حضرات چپکے سے کھسک جاتے تھے ان کو منافقین میں شمار کیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، انما کا در مدارس میں ترجمہ ہوتا ہے جزینیس، لیکن حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا بس مسلمان تو وہی ہے، جزینیس کا ترجمہ ہے کہ بس مسلمان تو وہی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ آپ کے ساتھ کسی ایسے کام میں شریک ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہے تو بغیر اجازت لیے نہیں جاتے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بس مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لائے، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور یہ مومنین جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی جمع ہونے والے کام پر، لم یذهبوا حتى یستأذنوا، تو وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ آپ سے اجازت لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک جو لوگ آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اور جب یہ لوگ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں، فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ ان کو اجازت دے دیجئے، جس کو چاہیں آپ اجازت دے دیجئے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ روکتے نہیں تھے کسی کو، کوئی جانے کے لیے اجازت مانگتا تھا دے دیتے تھے، حتیٰ کہ منافق بھی اگر آپ سے اجازت مانگتے تھے جھوٹی بات بتا کر آپ ان کو بھی نہیں روکتے تھے، آپ بڑے دل کے آدمی تھے، کہتے جو جاتا ہے جائے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ نے فرما، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما کہ جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں، یہ جو لوگ آپ سے اجازت لیں اپنے کسی کام کے لیے، تو ان میں سے جس کو چاہیں آپ اجازت دے دیں، واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کر دیجئے۔ وجہ یہ ہے کہ اجتماعی کام ہو رہا تھا، خندق کھودی جا رہی تھی، سب مسلمانوں کو خندق کھودنی تھی، اب ایک آدمی وہاں سے چلا گیا، اس کے کام کے اندر کمی تو آ جائے گی، اور وہ اپنے ذاتی کام کے لیے چلا گیا، تو اس میں شبہ ہے کہ کہیں اس کو گناہ نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اس کے لیے استغفار کر دیجئے تاکہ اس کے اوپر دنیا آخرت میں کوئی عذاب نہ آئے۔ واستغفر لهم اللہ، اور آپ ان کے لیے اللہ سے استغفار کر دیجئے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آگے قرآن نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بنانے کو، رسول کے آپس میں بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا کہ تم میں سے بعض لوگوں کو بلاتے ہیں۔ رسول کی حیثیت عام انسان کسی نہیں ہے، عام انسان ہو کر بھی وہ تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، عام انسان کی بات ماننا ضروری نہیں، لیکن نبی کی بات ماننا ہر امتی کے لیے ضروری ہے، اس لیے رسول اگر کسی کام کے لیے بلائیں تو وہ عام آدمیوں کے بلانے کی طرح نہیں ہے، اس لیے جب نبی بلائیں تو جانا، اس کام میں شریک ہونا یہ ضروری ہے، اور اس کام سے اگر آپ جانا چاہتے ہیں اپنی کسی حاجت کی وجہ سے تو نبی سے اجازت لے کر جانا ضروری ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ رسول کے بلانے کو آپس میں ایسا مت سمجھو جیسے کہ تم میں سے بعض لوگوں کو بلاتے ہیں، رسول کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسے دوسرے لوگ بلاتے ہیں، دوسرے لوگ بلائیں آپ جائیں نہ جائیں، لیکن رسول کا بلانا یہ عام لوگوں کے بلانے کی طرح نہیں ہے، ہر ایک کے بلانے میں فرق ہوتا ہے، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کو بلائے وہ اور بات ہے، باپ کسی بیٹے کو بلائے اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، شیخ کسی مرید کو بلائے، استاد کسی شاگرد کو بلائے درجہ اس کا بڑا ہو، نبی کسی امتی کو بلائے اس کا درجہ تو بہت ہی اونچا ہے، انکار کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسے تم میں سے بعض لوگ بعض لوگوں کو بلاتے ہیں. یہ وہ ترجمہ ہے جو اکثر مفسرین نے اختیار کیا, لیکن اس کے اندر تین ترجمے اور بھی ممکن ہیں اور اس کو بھی بعض لوگوں نے ذکر کیا. دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کی دعا کو ایسا مت سمجھو جیسے تم میں سے بعض لوگ بعض کے لیے دعا کرتے ہیں. تو دعا سے دعا ہی مراد لی جائے تو مقصد یہ ہوگا کہ رسول اگر کسی کے لیے دعا کر دیں اس کا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا, اور رسول اگر کسی کے لیے بد دعا کر دیں اللہ پناہ میں رکھ کے اس کا تو خانہ خراب ہو جائے گا. لیکن عام مسلمان کی دعا بد دعا کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کہ نبی کی دعا کا اثر ہے. تو رسول کی دعا کو ایسا مت سمجھو جیسے تم میں سے بعض لوگوں کی دعا بعض لوگوں کے لیے ہوتی ہے. دو ترجمے ہو گئے. تیسرا ترجمہ یہ ہے کہ رسول کو بلانے کو ایسا مت سمجھو جس طرح تم دوسروں کو بلاتے ہو. رسول کے پکارنے کو ایسا مت سمجھو رسول کو پکارنے کو ایسا مت سمجھو جس طرح تم دوسروں کو پکارتے ہو. اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر آپ عام آدمی کو کہیں تو کہہ سکتے ہیں یا زید یا عمر یا خالد, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا ناجائز تھا. اور صحابہ جب بھی پکارتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ, وہاں نام لے کر پکارنا بے ادبی ہے. اور اسی لیے دیہاتی آتے تھے وہ تو کہتے تھے یا محمد, لیکن کوئی صحابی یا محمد کہہ کر نہیں پکارتا تھا بلکہ ہمیشہ ادب سے کہتا تھا یا رسول اللہ. اس لیے کہ رسول کو پکارنا یا عام لوگوں کے پکارنے کی طرح نہیں ہے. رسول کو جب پکارا جائے گا بڑے احترام کے ساتھ پکارا جائے گا. اسی لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, جب معصور دعا تو صحیح ہے, لیکن جب آدمی اپنے طور سے کوئی دعا بنانا چاہے اس میں سیدنا محمد ادب کے ساتھ بنانا پڑے گا یا اس میں رسول اللہ کا لفظ لانا پڑے گا تاکہ تعظیم ہو. تو تیسری بات یہ ہو گئی کہ رسول کو پکارنا, اور یہ اصل میں دعا اور رسول جو ہے یہ دعا مصدر ہے, رسول کی طرف اس کی اضافت ہے. تو یہ اضافت فاعل کی طرف ہے یا مفعول کی طرف ہے؟ اگر فاعل کی طرف ہو تو پھر اس کا پہلا ترجمہ یہ ہوگا کہ رسول جب پکارے اس کا پکارنا ایسا نہیں ہے کہ جیسے کسی اور لوگ آدمی کا پکارنا. اسی طرح دوسرا ترجمہ بھی اضافت الی الفاعل کی شکل میں ہوگا کہ رسول کی دعا ایسی نہیں ہے جیسے دوسروں لوگوں کی دعا. اب آگے مفعول کی طرف اگر اضافت کی جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ رسول کو پکارنا ایسا نہیں ہے جیسے دوسرے لوگوں کو پکارنا. اور چوتھا ترجمہ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ رسول کو بلانا ایسا نہیں ہے جیسے دوسرے لوگوں کو بلانا. دوسرے لوگوں کو آپ گھر سے بلا سکتے ہیں لیکن نبی کو آپ گھر سے نہیں بلا سکتے, بلکہ آپ باہر کھڑے رہیں, جب نبی باہر نکلے پھر آپ ان سے بات کریں. جیسے کہ سورۃ الحجرات کے اندر آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ. تو عام لوگوں کو آپ گھنٹی بلا کے باہر یا آواز دے کر گھر سے بلا سکتے ہیں, لیکن نبی کے بارے میں یہ اجازت نہیں تھی کہ آپ ان کو کہے یا رسول اللہ باہر تشریف لائیے, اس کی اجازت نہیں تھی. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ باہر کھڑے رہو, جب نبی نکلیں گے پھر جب بات کرنا اور ملاقات کرنا. تو یہ چاروں مفہوم اس کے اندر آ سکتے ہیں, لیکن پہلا مفہوم جو ہے وہ قرآن مجید کے سیاق و سباق کے مطابق ہے, اسی لیے اس کو اکثر مفسرین نے اختیار کیا اور یہ فرمایا کہ رسول جب کسی کو بلائیں تو رسول کے بلانے کو عام لوگوں کے بلانے کی طرح مت سمجھو جیسے تم میں سے بعض کو بلاتے. پیچھے یہ بات گزری کہ غزوہ خندق کے اندر جو مومن تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جایا کرتے تھے. اب آگے منافقوں کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ منافق جو ہیں آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں. تو فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لوادا, یقیناً اللہ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں. یتسللون سٹک جاتے ہیں, اردو میں سٹک جانا بھی بولتا ہے بولتے ہیں، لیکن آج کل کھسک جانا جو ہے یہ زیادہ معروف ہے. ہمارے کئی مفسرین نے سٹک جانے کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ پرانی زبان کے اندر یہی لفظ استعمال ہوتا تھا، لیکن آج کل اردو میں کھسک جانا بولتے ہیں. تو اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون آڑ لے کر سٹک جاتے ہیں یا کھسک جاتے ہیں. آگے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ، جو لوگ رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، ان تصیبہم فتنتن، کہ ان کو کوئی فتنہ پیش آ جائے گا، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پیش آئے گا. تو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ یا تو دنیا میں ان کے اوپر زبردست قسم کی آزمائش آئے گی یا آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. قد يعلم ما انتم عليه، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس حالت میں ہو. ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس لیے ہر آدمی اپنی حالت کا خود ذمہ دار ہے، اور ایک آدمی کی حالت کو دوسرے آدمی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد يعلم ما انتم عليه، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس حالت پر ہو. ایک آدمی کو ضرورت ہے، وہ اجازت لے کر چلا جاتا ہے، دوسرا آدمی کو ضرورت نہیں ہے، وہ اگر اجازت لے کر جائے گا گناہگار ہوگا. اللہ جانتا ہے کہ تم کس حالت میں ہو. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن سب لوگ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو اللہ ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو آخری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات بیان فرما دی کہ ہر آدمی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، اور ایک شخص کی حالت کو دوسرے کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہر آدمی کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اللہ بتلائے گا کہ تم نے جو کام کیا وہ صحیح کیا یا غلط کیا، اور تمہاری نیت صحیح تھی یا غلط تھی. یہاں تک کہ آیات کا جو آخر میں پڑھی گئی ایک مرتبہ ترجمہ دوبارہ سن لیجئے. بس مومن تو وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور یہ لوگ جب نبی کے ساتھ ہوتے ہیں کسی ایسے کام میں جو سب کو جمع کرنے والا ہے، تو یہ لوگ نہیں جاتے جب تک کہ حضور سے اجازت لے لیں. بے شک جو لوگ آپ سے اجازت لے کر جاتے ہیں وہی لوگ اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جب یہ لوگ آپ سے اجازت لیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں سے جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کر دیجئے. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. رسول رسول کے بلانے کو آپس میں ایسا مت سمجھو جیسے تم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو بلاتے ہیں. اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے جو لوگ آڑ لے کر کھسک جاتے ہیں. جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ان کو کوئی آزمائش پیش آ جائے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے. خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس حالت پر ہو، اور جس دن سب لوگ اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے تو اللہ ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا عمل کیے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان آیات کے اوپر ہماری سورۃ النور کی تکمیل ہو گئی ہے، اور سورۃ النور کا ترجمہ اور مختصر تشریح جو ہم نے کتابوں سے پڑھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی. اللہ سبحانہ و تعالی اس بیان کرنے کو، اس سننے کو اور ہمارے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. سورۃ النور اب یہ پوری ہوئی ہے، اس کے بعد سورۃ الفرقان شروع ہوگی، لیکن اور رمضان المبارک بھی قریب ہے، اور اب ہمارے اور رمضان المبارک کے درمیان صرف ایک ہفتہ باقی ہے، اس لیے اللہ کا نام پر اب اس درس کو فی الحال بند کیا جاتا ہے، اور اب انشاءاللہ شوال کی 10 تاریخ کے بعد جو ہفتے کا دن آئے گا اس سے ہم دوبارہ اس درس قرآن کی ابتدا کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی مزید ہمیں مہلت عطا فرمائے اور اس قرآن سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو شوال یعنی عید کے مہینے کیا کہ 10 تاریخ، شوال کے 10 تاریخ کے بعد جو ہفتے کا دن آئے گا اس سے انشاءاللہ اس درس قرآن کی دوبارہ ابتدا ہوگی. اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا، سنا، بیان کیا اور سمجھے، اللہ تعالیٰ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے جو قرآن شریف باقی ہے اس کی بھی بیان کرنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم أنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ یا ارحم الراحمین، اس قرآن کریم کی برکت سے، اس درس کی برکت سے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اپنی رحمت کاملہ کے توفیل، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، یا اللہ جو گناہ ہم نے کیے یا اللہ ہمیں معاف فرما، یا اللہ جو حقوق ہم سے ضائع ہوئے ان کو معاف فرما، اور زندگی ہی میں اس کا تدارک کرنے کی توفیق عطا فرما. آئندہ کے لیے یا اللہ ہمیں حیات طیبہ نصیب فرما، پاکیزہ زندگی نصیب فرما، ستھری زندگی نصیب فرما، عافیت کی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح مقبول عطا فرما، رزق حلال بابرکت عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے متعلقین احباب میں ان کو شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ جن کے پاس گھر نہیں ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو ذاتی گھر عطا فرما. جن کے اولاد نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جس کی جو پریشانی ہے یا اللہ اس کی پریشانی دور فرما. یا اللہ آنے والے رمضان میں ہمارے لیے فرض روزے رکھنے آسان فرما، تراویح پڑھنا آسان فرما، تلاوت قرآن آسان فرما. یا اللہ رمضان کو ہمارے لیے مبارک فرما، اس کی عبادات کو آسان فرما، شرف قبول عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو آئندہ درس قرآن ہے یا اللہ اس کی بھی ہمیں مہلت عطا فرما، اور یا اللہ اس کو پڑھ بیان کرنے کی اور پڑھنے کی اور سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.